نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورت رات آیت نمبر 17. آج ہم اس آیت کی روشنی میں ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے اور وہ ہے حق اور باطل کا فرق اور آج کے دور میں امت مسلمہ اس حق کو کیسے دنیا تک پھیلائے کیا طریقہ کار ہے. اہم موضوع ہے اس لیے ہم سب اس جگہ سنتے وقت اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ میں اس مثال میں کہاں آتی ہوں. طریقہ یہی ہوگا کہ اس آیت کا پہلے تھوڑا سا ہلکا وضاحتی ترجمہ اور اس کے بعد پھر اس میں سے عمل کی باتیں لیں گے. اگر آپ کے سامنے قرآن ہے تو آپ اگر اس آیت کو کھول لیں اور جہاں بھی میں چھوٹی چھوٹی بات بولوں کہ یہاں بارش سے یہ مراد ہے, پانی سے یہ مراد ہے, وادی سے یہ مراد ہے, تو اس کو اپنے نوٹس میں لکھتے جائیں, بعد میں اس کو ٹیلی کرنا آسان ہوگا. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انزل من السماء ماء. وہ آسمان سے پانی برساتا ہے. کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے. یہاں آسمان سے پانی برسانے میں بارش یعنی ما ان سے مراد ہے وحی الہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے لیے پیغام دیا اللہ کے نبی کے ذریعے, وہ حقیقت میں انسانی دلوں پر بارش والا ہی کام کرتا ہے. جیسے سوکھی زمین پر بارش کا پانی پڑتا ہے تو وہاں سے خوبصورت پودے اگتے ہیں, اسی طرح انسانوں کے دل سوکھے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی بارش وہاں برسائی تو اس سے کیا ہوا؟ فصالت, تو بہ نکلی. سالت کا جو لفظ ہے نا, یہ وہی ہے جس کو اردو میں ہم سیلاب کہتے ہیں. سال یسیل سیلن, کسی جگہ پانی کا جمع ہو کر بہنا. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا جب آسمان سے پانی اترا, بارش کا پانی آیا, تو اس سے بہ نکلی اودیتن, وادیاں. اودیا کیا ہے؟ وادی کی جمع. انگلش میں اس کو ویلی کہتے ہیں, اردو میں اس کو وادی کہتے ہیں, بالکل ملتا جلتا پروناؤنسیشن ہے. وادی کیا ہوتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ کی وہ جگہ جس کو چاروں طرف سے پہاڑ نے گھیر لیا ہو. ایک پیالے کی کیفیت ذہن میں لے آئیے, تو چاروں طرف اس کے دیواریں ہوتی ہیں, بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے, تو وادی مراد یہ ہے گہری. یہاں وادی سے مراد کیا ہے؟ ایمان والوں کے دل, مومنوں کے دل. کیا کتنا انہوں نے اس پانی کو لیا؟ بھی قدری ہا, اپنی وسعت کے مطابق. اگر اس آیت کو اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی الہی کی بارش کی, وہ بارش ایمان والوں کے دلوں پر پڑی اور ہر انسان نے اپنے ظرف, اپنی وسعت, اپنی طلب, اپنی گہرائی کے مطابق اس میں سے پانی کو لے لیا. بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی ایک لیٹر دودھ بھی اوپر سے انڈیلنا شروع کر دے, لیکن اس دودھ کے اندر سے کسی کے ہاتھ میں اتنا ہی آئے گا جتنا بڑا برتن اس کے ہاتھ میں ہوگا. کوئی اس جگ کے سامنے ایک کپ رکھ دیتا ہے تو ایک کپ دودھ آ جائے گا, کوئی اس کے آگے ایک مگ رکھ دیتا ہے تو ایک مگ آ جائے گا, اور اسی طرح سے اگر کوئی ایک چمچ رکھ دیتا ہے تو صرف چمچ آئے گا. مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی محفل میں سب بیٹھ جاتے ہیں, لیکن وہاں سے لے کر بندہ اپنے برتن کے مطابق آتا ہے, اور برتن سے مراد یہاں شوق, طلب, جذب, ایمان, خواہش, مجھے کچھ مل جائے, کچھ لینے آیا. پھر ایسا بندہ ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا ہے, اس کو گرمی سردی نہیں ستاتی, اس کو دھوپ چھاؤں نہیں لگتی, اس کو بھوک پیاس بھی نہیں پتہ چلتی. یعنی اس طرح سے گہرائی کے ساتھ وہ اس بارش کو لینے میں ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیفیت, کہ بعض اوقات وہ اس طرح سے سائلنٹ ہو جاتے تھے قرآن کی اور نبی کی محفلوں میں, کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کو سٹیچوز سمجھتے ہوئے. نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ کہ وہ اس کو پوری طرح جذب کرتے تھے. اور ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے اندر ڈوب جاتے ہیں تو ہم ارد گرد سے بے نیاز ہوتے ہیں. پھر ہوا کیا اس کے بعد؟ فاحتمل السید زبدر رابیہ, پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو. تھوڑی لفظوں کی وضاحت دیکھیے گا. احتملا یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم حمل کہتے ہیں. پریگنینسی ہوتی ہے نا تو عورت حاملہ ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں یہ مثال بڑی خوبصورت ہے جس میں قرآن کے نزول کو بارش کے نزول سے تشبیہ دی گئی. قرآن پاک چونکہ حجاز میں نازل ہوا تھا وہاں زیادہ تر مثالیں جو ہیں وہ اسی سرزمین کی دی گئیں. اس علاقے میں پہاڑی سلسلے بھی تھے اور وادیاں بھی تھیں, بارش بہت کم ہوتی تھی, لیکن جب بھی بارش ہوتی تھی تو لوگ اس کے پانی کو جس حد تک ممکن ہو سٹور کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے مثالیں وہ دیں جو عام فہم ہیں. اور کسی کی بھی بات کا سب سے زیادہ حسن کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی لفاظی, بڑے بڑے جملے, اس کو شعروں میں پڑھنا, میلوڈیس آواز میں بولنا؟ نہیں. کسی بھی کلام کا حسن کیا ہے کہ وہ سننے والے کی طبیعت کے موافق ہے کہ نہیں, اس کو کتنا جذب کرتا ہے. یہ تھی وہ وجہ کہ قرآن پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اتنا ہی سمجھ آتا تھا اور آج بھی الحمدللہ جتنا ان پڑھوں کو آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مثال سے کیا بتا دیا کہ اللہ نے مکہ کو چنا جو ہدایت سے دور بستی, سنگلاح بیابو گیا, نہ پانی نہ فصلیں. کتنے سالوں سے وہاں کوئی نبی نہیں گزرا, کتنے سالوں سے عرب کی سرزمین میں کوئی نبی نہیں آیا جس کی وجہ سے جبرائیل وہاں وحی اتارتے اور اللہ نے چن لیا اس بستی کو اور وہاں سے اقرأ باسم ربک الذی خلق کی صورت میں وحی کی اس بارش کا آغاز کیا کہ ہوتے ہوتے پھر الیوم اکملت لکم دینکم پہ وہ بات پوری ہوتی ہے. جس طرح انسانوں کے دل ہوتے ہیں نا اس طرح زمینیں بھی ہوتی ہیں. زمین کو بہت عرصہ تک پانی نہ ملے نا تو زمین بنجر ہو جاتی ہے, چٹکنے لگتی ہے, اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں, پھر وہاں کچھ اگتا نہیں ہے, پھر لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنے لگتے ہیں, پیپل اسٹارٹ موونگ فرام دیئر. اسی طرح انسان کا دل جب ایک طویل عرصہ ہدایت کے پانی سے محروم رہتا ہے اور یہاں پانی قرآن اور سنت ہے, علم کا پانی, تو انسان کا دل بھی بنجر ہونے لگتا ہے. جو خیر کا کوئی مادہ تھا بھی اندر ایمان کی صورت میں, بچپن سے کچھ باتیں سنی باپ دادا سے, وہ بس اندر ہی رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے مردہ دلوں کو کیسے زندہ کرو؟ اس مثال پہ غور کرو کہ آسمان سے پانی برسا, پھر اس پانی کو ہر ایک نے اپنی وسعت کے مطابق سمیٹ لیا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی علم کی محفل ہوتی ہے دینے والے کی کوشش ایک ہی ہوتی ہے کہ ہر ایک وہاں سے بھرپور لے کر اٹھے, کیونکہ ایک ہی آواز آ رہی ہے اس وقت بھی آپ سب کو, جتنے بھی لوگ کلاس روم میں ہیں یا باہر ہیں یا بات میں سنیں گے, میری آواز تو سب کے لیے ایک ہی جیسی ہے نا. آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ کچھ لوگوں کو زیادہ سنائی دے رہا کچھ کو نہیں دے رہا, لیکن یہاں سے لے کر کتنا آپ اٹھیں گے بھی قدر ہی ہاں. اور میں اس بھی قدر کو باقی سارے لفظ جو پہلے بول دی اس کے ساتھ ایک اور بھی لفظ بولتی ہوں بڑے دکھے دل کے ساتھ, کہ ہر ایک اپنے مقدر کے مطابق ہی لے کے جاتا ہے. کچھ لوگوں کا مقدر اچھا ہوتا ہے, ساری زندگی اس کتاب سے دور تھے, اللہ 60-70-80 کی عمر میں ہی ان کو دے دیتا ہے قرآن, تو وہ اپنے نصیب کے مطابق اپنی زندگی کے اگلے کچھ سال اس وحی کی روشنی میں گزارتے ہیں. کچھ کی تقدیر اتنی حسین ہوتی ہے کہ اللہ 12-13-14-15 ارلی ٹین ایج میں یہ کتاب دے دیتا ہے. تو یہ مقدروں کی بات ہے. کچھ لوگ بچپن سے اس کتاب سے جڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو شوق نہیں ہوتا, دلچسپیوں کا رخ کچھ اور ہے, اس کو پانے کے باوجود کچھ اور چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں. تو بس بات مقدروں کی ہے. جیسے ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو بھرپور قسم کی خیر دے, لیکن ہر بچے کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے. اب اتنی بات سنتے وقت اپنی امیجینیشن میں لے آئیں کہ وادیوں میں پانی بھر گیا, خوب بارش ہوئی, چھم چھم بارش ہوئی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فاحتمل السیل زبدن, پھر اٹھا لیا سیل یعنی سیلاب نے, زبدن جھاگ. یہ جو لفظ ہے نا زبد, عربی زبان میں بٹر کو کہتے ہیں, مکھن کو. مکھن کی کیا خاصیت ہے؟ کہ لسی کے اوپر آ جاتا ہے. جب آپ لسی کو بلورتے ہیں نا تو اس کے اوپر اوپر بٹر آ جاتا ہے اور نیچے بالکل چھاچھ رہ جاتی ہے. اور جب آپ نے کبھی سمندر کی موجوں کو دیکھا ہو تو جو اوپر جھاگ ہوتی ہے نا, لیدر جس کو بولتے ہیں, وہ ہے زبد. را بھی ہے اوپر چڑھی ہوئی, اوپر बिल्कुल ऊपर ऊपर रहता है। ये हमने देखा है कि पानी को जितने जोर से किसी जगह गिराया जाए तो उतनी झाग ज्यादा उठती है, उतना ज्यादा वहां लेदर बनता है। अगर आपको मौका कभी मिला हो और आप नियाग्रा फॉल देख चुके हो तो आप इसकी गवाही दे सकते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे दूध की नहरें हैं, छम छम पानी तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वो दूधियापन क्या है, वो जबदर राबियन है। अब क्या होता है, पानी ऊपर आता है, बस बात खत्म हो गई। एक मिसाल यहाँ दे दी गई कि आसमान से बारिश उतरी, वो बारिश लोगों के दिलों में महफूज हुई, वादियाँ भरी, वादियों के साथ ही साथ ज़मीन पे झाग उठा और वो बहुत बुलंद हुआ। अब हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई, हालांकि मिसाल पूरी हो गई है। क्या समझ आई, आइए अब ज़रा इसको देखते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ नए नए ईमान की बात की है। होता यह कि जब इंसान की ज़िंदगी में नया नया कुरान आ जाए या ईमान आ जाए तो जो दिल की कैफियत है ना, वो ऐसी होती है, पानी अंदर आता है वही का, अंदर हलचल मचती है। जब हलचल मचती है तो अमल बदलने लगता है, सोच बदलने लगती है, इंसान के बोल बदलने लगते हैं। इंसान को हर दिन महसूस होता है कि ये तो एक नई दुनिया है। आप सोचिए ना कि मुआशरा एक समंदर है और कुरान वाला उस समंदर में मुखालिफ सिमत में चलने वाला एक शख्स है। जो ही इंसान को कुरान पढ़ने से, अल्लाह के नबी की बात सुनने से इस तरह की एक कैफियत मिलती है कि जिसको आप यही कह सकते हैं कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। वो उस कुरान के इल्म को जज्ब करना चाहता है, लेकिन मुआशरे वाले बेचैन हो जाते हैं। ये जो झाग है ना, ये मुखालफतों की झाग है। ऐसे लगता है सब हमारे मुखालिफ हो गए, पता नहीं हमने लोगों की क्या चीज़ चुरा ली कि हर तरफ शोर मच गया। उसको देखो किधर जा रही है, क्या हो गया, उसकी हालत देखो, बच्चों का क्या होगा, घर गंदा है, पता नहीं क्या करेंगे, इनको क्या हो गया, किसकी बातों में आ गए। ऐसे लगता है कि चारों तरफ शोर 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 हुआ, और जो इंसान इस चीज़ में होता है वो बाज़ दफ़ा इस शोर की वजह से घबरा जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया, शायद मैंने कोई गलत रास्ता अपना लिया। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, पीयर प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इस माशरे से कट के नहीं रह सकते। वो ये सोचते हैं कि ये झाग हमेशा रहेगा, हालांकि अगर आज ही उसको ये पता चल जाए कि झाग की कैफियत क्या है, झाग को ख़त्म करने का तरीका क्या है, लेट इट गो, थोड़ी देर में सब मुखालफतों की झाग छटने लगती है। आज के दुश्मन कल के दोस्त बनने लगते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का एक नया रंग जुलाने वाले थे। ये कभी नहीं हो सकता कि इंसान की ज़िंदगी में हक आए और तब्दीली ना आए, इम्पॉसिबल है। इंसान दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो अजीमत की राह पे चलते हैं और एक फ़राइज़ की राह पे। दोनों में फ़र्क क्या है, आसान लफ्ज़ बोलूँगी ताकि हम सब इसको समझ सकें। आप देखिए कि एक वो हैं जो 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखो, यानी बिल्कुल अपने फ़राइज़ एक्सीलेंसी के दर्जे पे पूरे करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में कोई डायनामिज़म नहीं होता, कोई इनकलाब नहीं होता। वो अपने लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस्लाम लोग दूसरों के लिए वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। ऐसे लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं। किसी की नेकी की बात करें, कहते हैं फ़लाँ 5 वक्त का नमाजी है, सोमो सलात की पाबंद लड़की। आपने कभी रिश्ते के इश्तहार कभी बचपन में अखबारों में देखे हों तो सोमो सलात की पाबंद। आज भी हम अपने बड़ों के मुंह से किसी लड़के के नेक होने की क्या दलील समझते हैं कि 5 वक्त का नमाजी मस्जिद में जाता है, दाढ़ी रखी भी है, शलवार टखनों से ऊपर है और इसके हलाल कमाता है, वेरी गुड एक्सीलेंट। लेकिन याद रखिए कि इस मुकाम पर जीने वाले लोग फ़राइज़ की सतह पर जी रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जन्नतों में जाएंगे। अगर हराम से बचते रहे, हलाल की कोशिश करते रहे, फ़राइज़ को ना छोड़ा तो अल्लाह इनको आला जन्नतें देगा। लेकिन याद रखिए कि जन्नत के जिक्र में अहादीस से जो बात पता चलती है वो 100 दर्जे हैं। और सूरत वाक्या को अगर आप सामने खोलें तो जन्नत के जो दो बड़े दर्जे हैं ना, एक असहाबुल यमीन और दूसरे असाबिकून अलअव्वलून। इसी तरह सूरत तौबा को आप खोल लें तो अल्लाह ने मुहाजरीन और अंसार के गिरोहों में साबिकून अलअव्वलून का मुकाम दिया है। तो बड़ी एहतियात के साथ कहूँगी कि अभी तक जिस गिरोह से आपका तारुफ करवाया है ये असहाबुल यमीन में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। اور اگر آپ ترجمہ سن کے دیکھ لیں ان کا پروٹوکول تو ہے لیکن ثانوی. لیکن انسانوں کا ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو فرائض کی سطح سے اوپر اٹھ کے عظیمت کی سطح پہ جیتا ہے. عزم سے زا زوینی عزم کہتے ہیں نا ارادہ. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ صرف اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, بلکہ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ دوسروں نے بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, مجھے اس کی بھی فکر کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے ساتھ ساتھ دین کا بھی درد ہوتا ہے. یہ دین کا درد رکھنے والے لوگ, بلکہ آج کا ٹاپک آپ یہ رکھ لینا کہ دین کا درد رکھنے والے کون, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نماز پڑھ کے مطمئن نہیں ہوتے کہ چلو شکر ہے نماز پڑھ لی. ان کو غم لگ جاتا ہے سب سے پہلے گھر میں موجود افراد کا, بچوں نے پڑھی ہے, میاں جی نے پڑھی ہے, ساس سوکھ تو نہیں گئی. پھر گھر والے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں جو ملازم ہیں انہوں نے پڑھی ہیں کہ نہیں, مالی بابا نے نماز پڑھی, ڈرائیور نے پڑھی. پھر ہوتے ہوتے اس کی سوچ نیبرز میں جاتی ہے, شاید میرے نیبرز فجر کے لیے اٹھ سکیں کہ نہیں, ذرا میں چیک نہ کر لوں. پھر وہ اس رات کو پوچھتا ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی اٹھا دوں. یعنی اس طرح سے یہ بندہ تڑپتا ہے کہ پھر اپنے گھر سے نکل کر اس کو پورے گلوب کی فکر لگ جاتی ہے. یہ لوگ ہیں عظیمت کے ساتھ جینے والے. یہ لوگ لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں آتے. پوری سوسائٹی اس وقت نیکی کے جس معیار پہ رکی بھی دکھتی ہے نا آج ہمیں, وہ فرائض کی سطح کا ہے. جب اپنی زندگی میں فارغ وقت ہے دین کو وقت دو, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ کاز, ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں. جو ہی آپ کو خود اپنی کسی چیز کے لیے ضرورت پڑ گئی تو کہتے ہیں دو ہفتے کی چھٹی لکھ کے دے دو, اور وہ بھی بڑے نصیب والے لکھ کے دیتے ہیں, لوگ تو بتاتے بھی نہیں ہیں چھٹی سے پہلے, رائٹ. یہ کون سا فرق ہے؟ عظیمت کی سطح پہ جینے والا کبھی بھی اپنے آپ کو دین کے کام سے الگ نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتے. سمپل سی بات ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح مینشن کرتا ہے کہ جو ہے سابقون الاولون. آپ کہتے ہیں کہ تین صحابہ ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ان کو پکارتی ہے, ان کے نام لے کے پکارتی ہے. دس عشرہ مبشرہ, کبھی آپ نے دس عشرہ مبشرہ, عشرہ کا مطلب ہی دس ہے, کبھی آپ نے ان کے بارے میں یہ سنا کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے, روزے بہت رکھتے تھے, حج بہت کیے انہوں نے, چیریٹیز بہت تھی؟ نہیں. آپ تاریخ کھول کے دیکھیے, یہ اس دور میں اسلام کا ہاتھ پکڑتے ہیں جس وقت اسلام اجنبی تھا. الدین بدأ غریبا, تو وہ لوگ جو گرے پڑے وقت میں جب اسلام کو ٹھوکریں پڑیں, جب لوگ اسلام کو ایسے دیکھیں جیسے کوئی سوتیلا بچہ, نفرت بھری نگاہیں, اور جس کا دل چاہے اسلام پہ بات کریں, اور جب اپنے ہی لوگ دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیں غیروں کی بات کیا کرنا. میں نے کسی جگہ دعویٰ ورک شاپ دی, تب اس دعویٰ کے لفظ کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں نان مسلم آ جاتے ہیں. یو ڈو دس ڈو دس ڈو دس, اپنے نان مسلمس کو ایسے بلاؤ, ان کو دعوت دو, کھلاؤ پلاؤ, ان کی مدد کرو. لیکن یہ باتیں کہتے ہوئے ان سب کے چہروں سے مجھے خود بھی سوال نظر آتا ہے کہ ان تک تو ذرا بعد کی بات ہے, کون ہمارے نیبر میں کوئی گورے ہیں تو ان کو جا کے کہے اور کوئی دوسرا کرے, ہمارے تو اپنے گھروں میں بھی دین نہیں آیا. آج ہم مسلمان اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے ارد گرد تبدیلیاں کیوں نہیں آ پا رہی, کیونکہ ہم عظیمت کی سطح سے اٹھ کر فرائض کی سطح پہ جینا ہی کافی سمجھتے ہیں, اور وہ بھی الا ماشاء اللہ سارے اگر فرائض بھی پورے کرنے لگ جائیں نا. یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر سارے مسلمان صرف فرائض کے بھی پابند ہو جائیں تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ان کی نمازیں ان کو فحش سے دور نہ کریں, کیونکہ نماز کا تو اثر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد کے نمازی بھی ہیں اور فلم بھی کوئی نہیں چھوٹتی. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ حج بھی ہر سال کرنے کی کوشش اور عمرہ تو کبھی چھوڑا نہیں, لیکن جب شادیوں خوشیوں غموں کے موقع آئیں تو ہم نافرمانی کا کوئی سامان بھی نہ چھوڑے کہ کیا کرے, خوشیوں کے روز تھوڑی آتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, اٹس امپاسبل. یہ ایسے جیسے آپ ایک کپ میں گرم اور ٹھنڈا جمع نہیں کر سکتے نا. گرم چائے میں آپ ٹھنڈا دودھ ڈالیں گے, دونوں مل کے مائلڈ تو ہو جائیں گی, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدھے کپ میں گرم ہو اور آدھے کپ میں ٹھنڈا ہو. بالکل اسی طرح آج ہم بہت ساری نیکیاں کرنے کے باوجود بھی چیک کر کے دیکھ لیں تو ہماری نیکیاں, ہماری عبادات کا اثر ہماری عملی زندگی میں نہیں دکھتا. اور اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم مخالفت سے ڈرتے ہیں. گھر کے کمرے میں آپ چار فرض پڑھ کے دو سنت پڑھ رہے تھے, آپ چھ نفل بھی پڑھ لیں, کسی کو کیا لگے؟ آپ اپنے کمرے کو دروازہ بند کیجیے اور پڑھیے, نو پرابلم. مسئلہ کب ہوگا جب آپ گھر میں اونچی آواز سے چلنے والے میوزک کو روکنے کی کوشش کریں گے. لوگوں کو آپ کی ذاتی عبادات سے کوئی غرض نہیں ہے, الا یہ کہ آپ ان کا بہت سارا ٹائم نہ لے لیں, پھر وہ کہیں گے تم نمازیں پڑھتی رہتی ہو. موسٹلی لوگ شکر کرتے ہیں, چلے آپ نماز پڑھیں ہمیں نستائیں. مسئلہ کب پڑتا ہے جب ہم اپنے بچوں پہ, اپنے شوہروں پہ, اپنی بیویوں پہ تنقید کرتے ہیں, اس وقت پہ شور مچتا ہے. اور لوگ قرآن پڑھیں اور بدلنے لگے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ دوا کا اثر ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کوئی گولی کھاتے ہیں نا تو اس کا اثر ہو تو گھر والے خوش ہوں گے نا کہ یہ دوا بڑی افیکٹو ہے, اس ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا, اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اس پہ تو خوش ہوں گے. لیکن قرآن پڑھنے والا عمل کرے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو ایسا لگتا ہے یہ قرآن کی دوائی ریئیکٹ کر رہی ہے, ریئیکشن ہو گیا, الرجی ہو گیا, چھوڑ دو. ہم قرآن پڑھیں اور تبدیل نہ ہوں, کوئی زبدر رابین والی کیفیت نہیں ہماری زندگی میں آئے گی. تو اگر آپ بتائیے ہم دین سیکھیں اور تبدیلی نہ آئے تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ایسے یہ کہ کوئی گولیاں اتنی کھائے اور اس کو فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اور یاد رکھیے جتنا آپ کا عمل بڑھتا جائے گا اتنی مخالفت بڑھے گی. گہرے سمندروں میں لہریں اونچی اٹھتی ہیں. اسی طرح جس انسان کے اندر ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اس کا عمل صالح پختہ ہونے لگتا ہے اتنی مخالفت زیادہ ہوگی. لیکن آپ کبھی نوٹ تو کریں, پیچھے سے اٹھتی ہوئی لہریں کناروں پہ آ کے سر پھوڑ دیتی ہیں. ہر مخالفت وقت پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اسلام کی شان ہے. اسلام چاہتا ہے کہ انسان مفید بنے, اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کے نفع کے بنتے جائیں گے اس کتاب کے بعد آپ ججمنٹل نہیں بنیں گے, تنقید نہیں کریں گے اٹھتے بیٹھتوں پہ, لوگوں پہ فتوے نہیں دائر کریں گے کہ آپ منافق اور کافر. اپنے عمل اور اپنی درد مندی کے ساتھ لوگوں کے لیے کیئرنگ بنتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے شور ختم, مخالفت ختم, اور پھر لوگ کہیں گے تمہارے پاس کوئی اچھی ہی چیز ہے, لاؤ میں بھی اس کو چکھوں. دیکھیے اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جیسے آپ کوئی بڑا مزے کا کھانا پکاتے ہیں اور اپنے میاں جی کو کہتے ہیں کہ آئیے کھانا کھا لیں, وہ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے. یا اپنے بچوں کو بلاتے ہیں کہ بیٹا آؤ کھانا کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں امی مجھے بھوک نہیں, آئی ایم ناٹ ہنگری. ہو سکتا ہے باہر سے برگر کھایا تو بھوکا سے لگنی ہے, لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا, ابھی نہیں بھوک. اب ایک صورت اب سر پہ سوار ہو جائے, کھا لو نا ٹھنڈا ہو رہا ہے, پھر یہ وہ, اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا. آپ کیا کریں, وہ کھانے کی ڈش ٹیبل پہ رکھیں, کہنا اچھا میرے پاس بیٹھ جاؤ میں کھانے لگی ہوں. بلیف می, جو ہی اب وہ ڈھکن اٹھائیں گے نا اس میں سے جو خوشبو کے بھبوکے ڈلیں گے اور آپ پاس بیٹھ کے اس کو کہ میرے سے باتیں کرو میں کھا رہی ہوں, تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ آپ ہی کی پلیٹ میں سے لینا شروع کر دیں گے. یہ ہے دین کی تبلیغ کا سب سے خوبصورت طریقہ. آپ اپنے دین کو خوشبودار کریں اور اس کے بعد لوگ آپ کی طرف خود مائل ہوں گے. انسان کا بچہ ہے نا, ہر ایک انسان ہم میں سے, اس کے اندر اچھی چیز کی کشش ہے. صحابہ کرام نے جس طریقے سے یہ دین پھیلایا وہ لفظ نہیں تھے, تقریریں نہیں تھیں, لمبے چوڑے باز نہیں تھے, وہ لوگوں کے لیے مفید بننا تھا. اسی لیے اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. آپ لوگوں کو دینے والے بن جائیں. بلیف می, تبلیغ کا پہلا نقطہ یہ کہ آپ دینے والے بنیں, لینا نہیں. کیا دوں میں, میرے پاس ہے ہی کیا, خوشی دیں, کیئر دیں, اسمائل دیں, کوئی پیسے لگیں تین چیزوں میں, محبت دیں, دکھ نہ دیں, ان کی غیبت نہ کریں, ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کریں. اس میں تو کسی میں کوئی پیسہ نہیں لگا. آپ کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں, پھر کچھ ہو تو اپنے پکائے میں سے ایک چھوٹی سی پیالی میں چیز نکال کے ان کو بھی دے دیں. یہ چکھیں یہ کیا ہے. مومن ایک سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے. انشاءاللہ اب اگلی صورتوں میں آنے والی یہ صورت آپ بھی خوش ہوں گے کہ جہاں آپ ایک سرسبز درخت بنیں گے. اگر ہم لوگوں کو سرو کرنے والے بن جائیں تو لوگ شکر کریں گے کہ ہم کہیں رہیں, ہم ان کے پاس ہوں, خوشبو دیں, سایہ دیں. صحابہ کرام کی تاریخ دیکھ لیجئے, جس بستی سے گزر جاتے تھے وہاں تبدیلی آ جاتی تھی, لوگ محبتیں کرتے تھے. محمد بن قاسم مسلمان تھے, کن کے ووٹوں سے آئے تھے؟ ہندوؤں نے بھی ان کو ووٹ دیے تھے کیونکہ وہ راجہ داہر کے ظلم و ستم سے تھکے ہوئے تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ مسلمان جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ کم از کم ظلم نہیں کرتے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں پہ نظر نہیں ڈالتے۔ ہندوؤں نے کہتے ہیں کہ ان کا ایک بت بنا کے اپنے مندر میں رکھا ہوا تھا، کہ اتنی خوبیوں والا شخص کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، آج ہم وہ بنے نہیں نا، آج ہم قرآن کے ساتھ جڑے نہیں، آج ہم نے وہ کردار اپنے اندر رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ آیتیں ہمیں ایک سوچ دے رہی ہیں کہ سوسائٹی کے اگر تھوڑے سے لوگ بھی قرآن کی وحی کو اور اس بارش کو اپنے سینے میں جذب کر لیں اور کردار کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کے اوپر اپنے آپ کو جما لیں، تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان کی تمنا کریں گے، خواہشیں کریں گے اور ان کو اپنی حکومتیں پیش کریں گے، جیسے پیچھے سورت یوسف میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت یوسف کیوں ضرورت بن گئے تھے بادشاہ کی؟ کیونکہ یوسف کے پاس وہ خوبی تھی جو اس وقت دوسروں کے پاس نہیں تھی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مخالفت نہ آئے، لیکن یاد رکھیے یہ مخالفتیں انسان کو جینا سکھاتی ہیں۔ سٹرگل کے بغیر کوئی چیز مل جاتی ہے نا تو انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ تصور میں آپ کے سمندر آ رہا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کبھی کوئی غم نہ ملے، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے؟ تو ذرا علامہ اقبال کے اشعار تو سنیے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہے تھے، بیٹا، سگا بیٹا، لیکن ذرا جوانی کا رنگ دیکھا اس میں علامہ اقبال نے، تو کیا بد دعا دی؟ کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ اب یہ کوئی دوسرا کہتا نا تو ہم کہتے تمہارے منہ میں خاک۔ اپنی سگی اولاد کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اللہ تیری زندگی میں کوئی طوفان لائے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کیا وجہ، کیوں آئے طوفان؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اندر کوئی ہلچل ہی نہیں ہے، نو ڈائنامزم، نو انقلاب، تو سٹل سٹل ہو گیا، تیری زندگی میں کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، تو ثابت بن گیا۔ ایک اور شعر بھی ہے نا کہ تجھے اپنے اسلاف سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، تو ثابت وہ سیارہ، وہ تو دنیا میں سائے ہون بن کر اللہ کا پیغام پھیلاتے تھے، تم اپنی زمین کے ساتھ لگ گئے، اخلد الارض، پیچھے سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہم لوگ۔ تو کیا پتہ چلا، کہتے ہیں کہ تجھے کوئی طوفان ملے اور تیرے اندر جوش آئے، تجھے تھپیڑے پڑے، ہو تیری مخالفت، کریں لوگ تجھے باتیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو۔ کہتے ہیں تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تیرا کورس پورا ہو گیا، تجھے اس کتاب سے اب کبھی فراغت نہ ملے، مراد یہ کہ تو کبھی اس مدرسے سے فارغ ہو کے نہ جا، اس لیے کہ کتاب خواں ہے، تجھے کتاب تو پڑھنی آ گئی ہے، ترجمہ تو یاد ہو گیا، تیری تجوید تو اچھی ہو گئی ہے، مگر صاحب کتاب نہیں، ابھی تو اس کتاب پہ عمل نہیں کر رہا، تو ابھی کاننا کخلو کہل قرآن والی کیفیت پہ نہیں آیا۔ تو اگر ہم سب دیکھیں تو اس آیت میں ہم سب کو ایک سوچ دی گئی کہ وقت اور معاشرے کے رواج سے اپوزٹ طرف چلنے والے ہی سوسائٹیز کی وہ کشتیاں جو پھنسی ہوتی ہیں ان کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو شخص مخالفت میں اپنے آپ کو جما لے گا نا وہ بچ جائے گا، وہ مفید بن جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ آپ درختوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ آج بھی میں کسی کے ساتھ تھی یا پتہ نہیں کل کی بات ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے کہ عام حالات میں ہر درخت کھڑا ہے نا، کھڑے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس میں سے کس کی جڑوں کو دیمک لگی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا اس درخت کے نیچے ہو سکتا ہے سیل آ چکا ہے، کچھ بھی ہے۔ لیکن اگر آج شام کو ایک آندھی چلے تو اگلے دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا درخت مضبوط تھا، اس کی جڑیں پکی تھیں، اور کون سا اسیب زدہ تھا یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی آ گئی تھی۔ جو درخت آندھیوں میں گر جاتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہماری جڑیں کھوکھلی ہیں۔ اسی طرح ایک ایمان والے کو سمجھیے، عام حالات میں جو میں اور آپ نیکیاں کرتے ہیں نا، ہم میں سے کوئی اس پہ گمان نہ کرے کہ ہم بہت نیک ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، ابھی کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں ہے۔ ہم تو دوسروں کے اوپر سہارے دے کر بھی بعض دفعہ نیک ہوتے ہیں، کچھ دوسرے ہی لوگ ہم سے زبردستی نیکیاں کرا لیتے ہیں، ماں ہی زبردستی کہتی ہے چلو ساتھ، بعض دفعہ گھر والے کہتے ہیں جائیں آپ سیکھیں پڑھیں۔ اصل پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان مشکل حالات میں اس کام پہ جم جائے، ایک طوفان سے آپ گزر جائیں، ایک آندھی آئی، آپ کے ارد گرد والے کتنے چھوٹے چھوٹے درخت گر گئے، آپ جمے رہے، پھر جو کانفیڈنس آئے گا نا اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اب آیت کا دوسرا حصہ لیتے ہیں، دونوں پہ اکٹھی بات کروں گی بعد میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے حق اور باطل کا فرق بتا دیا. اتنی بات تو کلیئر ہے نا؟